العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ فلم ہے کہ یہ روشیہ کانفرنس کے نام سے ایک مجلس منعقد ہے، اور یہ مہینہ بھی ربیع الثانی کا ہے، جس میں عام طور پر قوم اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و سوالات کی مجالس ہوتی ہیں. اگرچہ ان مجالس کو بھی لوگ میلادی کی مجلس کے نام سے موسوم کرتے ہیں، مجالس اس مہینے میں زیادہ تر اولیاء کرام کی اور خاص طور پر سرکار بغداد کی ہوتی ہیں، مگر لوگ کہتے ہیں میلاد کی مجلس. یہ صحیح ہے، میلاد کی مجلس کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے کہ میلاد کیا ہے؟ میلاد میں فضائل اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایسی مجلس کو میلاد کہتے ہیں جس میں فضائل و کمالات اخلاق حمیدہ کسی نہ کسی عنوان سے تذکرہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب اولیاء کرام کے کمالات بیان کیے جائیں تو یہ بھی سب ہر مسلمان جانتا اور واحد بھی کہتا ہے کہ یہ اولیاء کون ہیں، یہ غلام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان غلاموں کے کمالات بیان کرنا وہ حقیقتاً ان سرکار ہی کے کمالات ہیں. اس اعتبار سے یہ بھی ملا دیے کہ جن کے امتیوں کے یہ کمال ہوں تو وہ نبی کیسے کمال والے ہوں گے. یہ ظاہر سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ جن کے نام لیبا ایسے ہیں تو وہ آقا کیسے ہوں گے. تو اس سلسلے میں پہلے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ دیکھیے، آپ کے تو قریب میں ہے کہ مزارات کے متعلق طرح طرح کے کتاب کے، اور یہ مزارات مچھلی کے ڈھیر ہیں، یہ قبریں ہیں، اور یہ پوجا، اور یہ دنیا بھر کی واریاں طرف آ چکی ہے. اور یہ صرف یہیں سے نہیں بلکہ کافی سو سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے جب سے تمام ایک گروہ جو ہے اپنی ساری کوششیں اس کام میں لگائے ہوئے ہیں ان اللہ والوں کے ذکر کو بھی اس طرح بند کر دے، ان مزارات کو بالکل ڈھا دے، اگر موقع ملے تو ان مزارات کو توڑ کے ختم کر دے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان محبوبان خدا کے دامانوں کو چھڑا دے. یہ ایک کوشش ہے، اور ان کے پاس جتنے راکٹ اور جتنے بھی بم ہو سکتے تھے سب انہوں نے مار دی، اور انتہائی کوشش کر ماری، مگر اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ان مزارات پر لوگوں نے جانا چھوڑا بلکہ کثرت ہوتی چلی جا رہی، اور پہلے کے مقابلے میں ہر مزار پر ہر صاحب سلسلہ ہر ولی کے دربار میں آپ دیکھیے تو بھیڑیں لگی ہوئی، رات و دن مجمع ہے، سارے بازار بند ہو جاتے ہیں مگر ان کا در کھلا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی اللہ والا قرآن پڑھنے والے وہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تو سارے 24 گھنٹے ان کا دربار کھلا رہتا ہے. تو کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، تو کیوں نہیں ہوتی؟ آخر اتنی کوشش کرنے والے کچھ تو اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے، کچھ ان اولیاء کرام کے ذکر کو روکتے، کچھ بند کرتے، کچھ کر پاتے مگر کچھ بھی نہیں کر پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اتنا زمانہ ہو چکا ان اللہ والوں کا، زمانہ آج کا تو نہیں، حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کا 470 میں پیدائش ہے، تو 950 سال کے قریب 936 برس سمجھ لیجیے پیدائش کو ہو گئے. خواجہ صاحب بھی تھوڑا سا کرا تو کچھ بات اسی، بالکل ایک زمانہ ہے دونوں کا. تو اور اسی کونڈیا کرام سینکڑوں سال کے ہیں کہ جن کے سینکڑوں صدیاں گزر گئی ہیں، اور اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی یاد ویسی باقی ہے، اور لوگوں کی عقیدتیں ویسی باقی ہیں اور منع کرنے والے بھی اب 100 برس سے منع کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی عقیدتیں ویسی کی ویسی ہیں. تو ہے اس میں کوئی خاص بات ایسی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں سے ان اللہ والوں کی عقیدتیں جاتی نہیں اور یہ کوشش کرنے والے اپنی کوششوں میں ناکام ہوتی ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے تو وہ حدیث میں بتا دی. تو بخاری کی حدیث ہے, کیا بخاری شریف کی حدیث سنی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, وہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا. محبوب بناتا کیسے ہے وہ بھی بخاری میں ہی, کہ اللہ کسی بندے کو کیوں محبوب بنا لیتا ہے. تو دوسری حدیث میں ہے, وہ اللہ کو حدیث خوشی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ تقرب الیہ بالنوافل, بندہ فرائض و واجبات کے بعد نفل عبادتیں کرتا ہے. فرض عبادتیں تو اللہ نے لازم اور ضروری قرار دی ہیں اپنے بندوں پر. بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ تو انسان کی ذمہ داری تھی, ڈیوٹی تھی, کہ جس خالق اور مالک نے اسے پیدا کیا ہے اس کے احکام کی فرما برداری کرے. ہر انسان کی ذمہ داری تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ علماء اور اولیاء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا, وہ اللہ کی زمین پر رہے کیوں؟ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا اگر آپ کا نافرمان ہو, آپ کتنے گھر سے نکل جائے؟ اپنے گھر میں بیٹے کو رکھنے تیار نہیں ہوتے. اللہ تو خالق و مالک ہے, تو بندے اس کے اللہ کا حکم اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کی زمین پر کیوں رہیں گے؟ اس کی نعمتوں کو کیوں برتیں گے؟ وہ ساری نعمتیں بھی چھوڑے زمین بھی اس کی خالی کریں گے. زمین پر رہتے ہو تو مالک کے احکام فرما برداری کرنا ہے. تو یہ تو فرائض و واجبات میں تو کوئی ادھر کی کوئی گنجائش کا سوال ہی نہیں پیدا ہے, مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض و واجبات کے بعد نفل عبادت سے جب بندہ کرتا ہے تو وہ میری نزدیکی حاصل کر لیتا ہے, یعنی اوور ٹائم کرتا ہے. فرائض و واجبات کے بعد عبادتیں نفلی کرتا ہے, اس کی وجہ سے میرے دربار میں مقرب ہوتا جاتا ہے اور میرے قریب آتا جاتا ہے, میرا محبوب اور مقرب بنتا جاتا ہے. تو جب وہ قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب اسلم, وہ اتنا میرے قریب آ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو یہ ہوا محبوب بنانے کا طریقہ جو بخاری میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ محبوب ان بندوں کو بنا لیتا ہے کہ جو نفل عبادتوں میں اپنی زندگی لگاتے ہیں اور کس سے قربت الہی کی نعمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں اور پھر محبوبیت کا شرف انہیں مل جاتا ہے. تو اب آئیے اس حدیث میں. تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل فلاں بندہ دنیا میں میرا محبوب ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین, جو تیرا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب کیوں نہیں ہوگا؟ ہم بھی اس سے محبت کریں گے. تو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے کسی کے, جبریل تم ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندہ دنیا میں اللہ کا محبوب ہے, اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. بخاری میں ہے یہ. تو ساتوں آسمانوں میں جبریل امین اعلان کر دیتی ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے, اے آسمان کے رہنے والے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. یہ تو عالم بالا میں اس بندے کی محبوبیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے, اور وہ اللہ کا محبوب بنا تو سارے ملائکہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ عالم بالا میں ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فیو جل الح القبول فی الارض, اس عالم بالا میں مقبولیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زمین میں اسے مقبول بنا دیا جاتا ہے. انسانوں کے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عقیدت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور انہیں دنیا میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ثمرہ ہوتا ہے, پھل اور نتیجہ ہوتا ہے عالم بالا کی مقبولیت کا. پہلے عالم بالا میں مقبول بنے, محبوب خدا بنے, اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ انہیں مقبول کر دیتا ہے. تو بات یہ تھی کہ ان اولیاء اکرام کو اللہ نے مقبول بنایا تھا. یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بنائے ہوئے بندے کو نامقبول بنائیں. تو جسے اللہ نے مقبول بنا دیا اسے کوئی نامقبول بنا نہیں سکتا. اس وجہ سے یہ کوششیں چاہیں جتنی کر لیں مگر اللہ نے انہیں مقبول بنایا ہے ان کی مقبولیت تم گھٹا نہیں سکو گے, اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے مقبول کو تم نامقبول کر ہی نہیں سکتے ہو. اس لیے یہ لوگ ناکام نہیں ہیں, اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں, اس لیے کہ مقبولہ نے خدا ہے, یہ محبوبہ نے خدا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت دی ہے اور بندوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. یہ تھی بخاری کی حدیث. اس اعتبار سے اولیاء اکرام کی عقیدتیں مسلمانوں کے دلوں میں ہیں اور وہ آج تک صدیوں گزر جانے کے بعد ان کا نام لیتے ہیں, ان کے اظہار عقیدت و اظہار محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں, اور جیسے اپنے کوئی مال خرچ کرتا ہے, کوئی ذکر کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, یہ اللہ ان اولیاء اکرام کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. ان اولیاء اکرام میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر معلوم نہیں کتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں اور اب بھی ہوں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے, کبھی زمین خالی تو اولیاء اللہ سے ہوتی نہیں ہے. ایک طبقہ ہے اولیاء اکرام کا, وہ ہمیشہ رنگ دنیا میں رہتا ہے. ان میں حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقام ہے اور وہ مقام ایسا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ اجمیری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکبر خلفاء میں ہیں, وہ سب سے معظم خلفاء میں ہیں. حضرت خواجہ صاحب کے سب سے زیادہ عزت والے اور شرف والے خلیفہ ان کے حضرت بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء, کیوں پیغمبر درمیان انبیاء. حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ کا مقام اولیاء کرام میں ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء کرام میں, جیسے بختیار کاکی نے فرمایا. تو سارے انبیاء کرام میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں, تو غوث اعظم اولیاء کرام میں ان کو یہ مقام ہوتی. اور کیسا ہے یہ مقام, تو اس کے متعلق ایک بات میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. حضرت علی حسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے خلیفہ اور بڑے محبوب خلفاء میں ہیں. وہ فرماتے ہیں اور واقعہ کہ میں ایک دن آیا حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے, تو دن کا وقت تھا, کہیں دور جہاں رہتے تھے وہاں سے زیارت کرنے آئے. تو پوچھا کہ کیا ہے, تو خادمہ نے کہا کہ آرام فرما رہے ہیں, قلولہ فرما رہے ہیں. تو ان خادموں میں وہ جانتے ہیں جو جب کوئی آنے والا کس مرتبے کا ہے, تو کوئی اگر خاص آدمی ہوتا ہے کہتے ہیں اٹھا دے ابھی سوتے میں اطلاع کر دے, ایسا کرتے ہیں یہ لوگ. تو جو خدام تھے انہوں نے کہا کہ ہم جا کے حضرت سے عرض کرتے ہیں اٹھا دیتے ہیں, کیا ابھی ایسی آئے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں حضرت نہیں, ایسا مت کرنا, تم ان کا مقام نہیں جانتے, تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کا مقام کیا ہے, تمہیں پتا نہیں ہے, تم جب وہ اٹھ جائیں گے تب میں مل لوں گا, اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حواریین میں بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا. یہ حضرت علی حیدی نے فرمایا کہ حواریین میں بھی ان جیسا کوئی نہیں تھا, تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا مقام. یہ حضرت علی حیدی کا قول تھا. وہ آگے کیا ہوا اسے بتاؤں گا, پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ حواریین کا مقام کیا ہے, حواریین کیا ہے. حوارین کا تذکرہ قرآن کریم میں, قرآن کریم میں جگہ جگہ حوارین کا تذکرہ, من انصار اللہ قال الحوارین نحن انصار اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے حوارین سے کہا کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں, کہا ہم مددگار. تو یہ حوارین عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص مومن تھے, ان کی امت کے مخلصین تھے. کیسے ایمان لائے تھے, مفسرین نے ان کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں, کیسے ایمان لائے تھے جو بھی ہو, مگر یہ خاص بڑے مخلص مومنین میں تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور ان کے حواری کہلاتے تھے, حواری معنی ساتھی ان کے, تو اس اعتبار سے یہ بڑے مخلص لوگ تھے. تو ایک قول یہ بھی ہے ان کے ایمان کا, وہ بھی ذرا سی ایک بات ان حواریوں کی باتیں میں سنی نہیں. فرماتے ہیں یہ حواری کون لوگ تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ جب یہ ذرا سے بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی میں دنیا کا ہنر سکھا دوں. سارے انبیاء کرام اللہ والے اپنے ہاتھوں کی دستکاری سے کھاتے تھے, تو کہا کہ میں اپنے بچے کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے, تو میں اپنے بچے کو کوئی کام سکھا دوں. تو رنگ ریز کپڑے رنگنے والوں کی دکان تک پہنچائی ہیں, وہ فرمایا کہ میرے بچوں کو بھی یہ رنگ کام سکھا دو, کچھ اپنے یہ پیسے کما لے گا. ان کا اچھا پہلا ہی دن تھا, انہوں نے مختلف برتنوں میں رنگ بنا کے رکھا تھا اور کپڑوں کا ڈھیر رکھا تھا. انہیں معلوم تھا کہ کون سا کپڑا کس رنگ میں رنگنا ہے. وہ آڈر لیے ہوئے جیسے کپڑے تھے ویسے رکھے تھے اور رنگ تیار کر کے, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر سو لیں, آرام کر لیں, دوپہر کو اس کے بعد کپڑے سب کے رنگ گئی. تو وہ تو سو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, وہ سارے کپڑے اٹھائے اور ایک برتن میں سب ڈال دیے. وہ سو رہے تھے, تو اب کپڑے سب ایک رنگ میں ڈوب گئے. وہ جو اٹھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کیا کیا تم نے, ارے بھائی آج پہلے ہی دن میں تم نے یہ کام کر دیا. اب کسی کا لال تھا, کسی کا پیلا, کسی کا کالا, کسی کا کیسا, اور تم نے سب کو ایک رنگ میں رکھ دیا, یہ کیا ہوگا. وہ غصہ ہونے لگے, تم نے آج ہی ہمارا نقصان کر دیا. تو اس طرح فرمایا کہ تم بگڑو مت بھائی, خبر کرو گا. ایک کپڑے کا سونا پکڑا, بولے بھائی یہ کون سے رنگ کا رنگ ہے. بولے کالا. تم نے کالا تو کالا. اور ان کا چلا دوسرا پکڑا, بولے بھائی یہ کون رنگ ہے. ان کا یہ پیلا رنگ آتا, نکالا تو پیلا تھا. جتنے کپڑے تھے جیسے رنگ کے وہ کہتے رہے سب نکال کے رکھتی. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا معجزہ تھا. یہ حوالین وہی رنگریز لوگ تھے جو کپڑا رنگا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بچہ تو عجیب بچہ ہے, ہم تو اس پہ غصہ کر رہے تھے, مگر اس کا تو کمال یہ ہے کہ ابھی بچپن میں یہ عالم ہے, بڑا ہوگا تو کیا ہوگا. تو وہ اسی وقت سے ان سے عقیدت مند ہو گئے تھے. یہی حوالین ہے, بات کو یہ حوالین کہلائے. ایک قول تفسیروں میں یہ بھی ہے. تو ان حوالین کا قرآن میں تذکرہ ہے. وہ قرآن میں کیا بتایا حوالین کے بارے میں, تو سورہ یاسین میں اکثر بتا جانتے ہیں. سورہ یاسین میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انطاکیہ ایک شہر تھا, وہاں کے لوگ کافر تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. تو اس ارسلنا الیہم اثنین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دو آدمیوں کو وہاں بھیجا تھا. تو اللہ فرماتا ہے جیسے ارسلنا, ہم نے بھیجا تھا. وہ بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے. وہاں عیسیٰ شہر میں عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حوالین میں کے دو آدمیوں کو بھیجا تھا. ایک کا نام صادق اور ایک کا نام صدوق تھا. ان دونوں کو انہوں نے بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کر کے کافروں کو دین کی تبلیغ کرو. تو اسے اللہ نبی کا فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس اکثرنا علیہم اثنین, ہم نے ان کی طرف دو آدمیوں کو بھیجا تھا. سنا کہ یہ دونوں وہاں گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے تین معجزے قرآن میں بالکل مشہور ہیں. ویسے اور بھی معجزے ہیں اس کے قرآن بھی, مگر تین ایک ساتھ جگہ جگہ قرآن میں بیان کی. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتا. عیسیٰ علیہ السلام مادرداد اندھے کو اپیارا کر دیتے تھے, برف کے داغ والے کو شفا دیتے تھے, اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ قرآن کے الفاظ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ ایسا کرتے تھے. اور خود عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ بھی قرآن میں. انہوں نے کہا ابرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتا, میں یہ کام کرتا ہوں کہ اندھوں کو اپیارا کرتا ہوں, میں برف کے باغ داغ والوں کو شفا دیتا ہوں, اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ کرتی. کیونکہ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. تو کیا بات بنی, مردے کو زندہ کرنا کس کا ہے؟ بے شک اللہ کا ہوں. بیمار کو اچھا کرنا کس کا ہے؟ اللہ کا ہوں. اور برف کا دار یا اندھے کو اپیارا کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. بے شک اللہ کا کام. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام عیسیٰ کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کرتا ہوں. تو بات یہ ہوئی کہ کام واقعی ہو اللہ کے. اللہ جس کو اختیار دے دیتا ہے وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں. تو اللہ کے اختیار دیے تھے, اللہ جس کو اختیار دیتا وہ کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب مردہ زندہ کرنے کو کہتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں, قرآن کے الفاظ میں اللہ کہتا ہے عیسیٰ کرتے ہیں. ہم اگر کہیں کہ غوث اعظم کرتے ہیں کہتے شرک ہو جائے گا. ارے بھائی قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہی تھے نا. اللہ تو نہیں تمام اللہ تو عیسیٰ ہی کہتے ہیں. اللہ مسلمان کو اللہ نہیں کہتا, مسلمان کو عبداللہ کہتا ہے. اللہ کے بندے تھے. تو اگر ایک بندے کی طرف انسانوں کی نسبت کی جا سکتی ہے, فائل بن سکتے ہیں, تو اور اولیاء کرام بھی بن سکتے ہیں. اس میں استفاد کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہمارے عقیدے کتابوں میں شرح قائد جو سارے دنیا میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کرامات الاولیاء موجودات للانبیاء. اولیاء کرام کی کرامتیں وہ انبیاء کرام کے موجودات ہی ہوتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور وہی بات جب ولی کے ہاتھ سے دکھائی دے جائے تو اس کا نام کرامت ہو جاتا ہے. تو لہذا تو کتنی بات قرآن سے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کرتے تھے, مگر سنیے کہ اور کیا ہوتا تھا. تو یہ جو دو آدمی عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے سورہ یقین میں, جس کا تذکرہ میں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے دو آدمیوں کو بھیجا, یہ وہاں گئے تو ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ایک حبیب نجار ایک آدمی تھے وہ راستے میں ملے شہر کے قریب. تو انہوں نے دونوں سے پوچھا کہ سمجھ نبی آدمی یہاں کیسے آئے کون ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہاں لوگوں کو ہدایت کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے, بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں بھیجا ہے, کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا ہے نا کہ برف کے اداب والے کو, انہوں نے دونوں نے یہ دونوں حواری ان کے تھے, یہ صادق اور صدوق تھے, حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, یہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تو انہوں نے بھی وہاں جا کے یہ کہا کہ ہم بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں. اچھا تو حبیب نجار نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے, میرا بیٹا دو برس سے بیمار پڑا ہوا ہے, حکیم عاجز آ چکے ہیں, اگر تم اسے اچھا کر دو تو میں تمہیں جانوں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے وہ واقعی بھی صحیح ہے, تو چلو میرے گھر. انہوں نے کہا لے چلو بھائی, تو مسافر تو تھے زیادہ بہت ہی بچے گھر لے گئے. انہوں نے بچے کو دیکھا, اللہ کے دعا کہ بچہ فوراً اچھا ہو گیا. یہ امتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جہباری ہیں دونوں. چلیے حبیب نجات ایمان لے آئے اسی وقت, انہوں نے کہا بھائی یہ تم بھی سچے, تمہارا نبی بھی سچا, جن سے تم بات کہہ رہے ہو وہ بھی سچے ہیں, تم بھی سچے ہو. یہ شہرت ہو گئی کہ صاحب ایک عجیب دو آدمی آئے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ بتاتے ہیں اور انہوں نے فلاں کے بیٹے کو اچھا کر دیا. تو بادشاہ بت کافر تھا اور وہ بتوں کا پوجا کرنے والا تھا, جب اس کو یہ خبر ملی تو اس نے کہا یہ تو میرا سب کاروبار ختم کر دیں گے, یہاں آ کے میرے مذہب کو مٹا دیں گے, اگر ایک اچھا کیا چرچا پھیلے گا, لوگ ان کے پاس بیمار آنے لگے تو جب پڑھنے لگیں گے اور یہ ایسے کرامتیں دکھائیں گے تو لوگ ان کی مان لیں گے, میری کوئی نہیں سنے گا. اس نے ان دونوں کو بلا کے جیل میں بند کر دیا, یہ دونوں قید ہو گئے. اب یہ قید ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَذَّنَّا, ہم نے تیسرے کو بھیج کر ان کو ان دونوں کو قوت دے دی. تو تیسرے کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا, ان کا نام تھا شمون. ان سے کہا بھائی اب تم جاؤ پہلے ان دونوں کی خبر جا کے دو اور وہ مصیبت میں ہے, جا کے انہیں کسی طرح چھڑانے کی کوشش کرو اور وہاں ہدایت کرنے کی تردید کرو. تو یہ کہے, یہ بہت ہوشیار آدمی تھے, یہ اس شہر میں وہ انتظام پہنچے تو یہ جا کر کے کہیں مسافرخانے وغیرہ ہم پھیر گئے, مگر کوئی ابھی دین کی بات کچھ نہیں کرتے, نماز وماز تو سچے سے پڑھ لیتے ہیں مگر کسی سے کچھ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کوئی بات نہیں کرتے, اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں, حکومت کے اراکین سے وزراء وغیرہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے اندازہ کیا کہ آدمی بہت کوئی عقل مند ہے, تو بڑے کوئی عجیب آدمی آئے ہیں اور بہت ہوشیاری کی باتیں کرتے ہیں, مذہب کے لیے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے. ہوتے ہوتے ان کی شہرت اتنی ہوئی کہ بادشاہ تک ان کی رسائی ہو گئی اور اس نے بلا لیا کہ ایسے مشہور آدمی آئے تو ہمارے یہاں بلا لو. چنانچہ بادشاہ کے مقربین میں خاص لوگوں میں ہو گئے, اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور اس کے تجارت کی طرح یہ اپنے مشورے میں شریک ہونے لگے. جب کچھ دن میں انہوں نے سمجھ لیا کہ بادشاہ کو میرے اوپر بھروسہ ہو گیا اور اب اگر اس سے میں کچھ کہوں گا تو وہ مان لے گا میری بات, تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے دو آدمیوں کو جیل میں بند کر رکھا, ان کا کیا معاملہ ہے, کیا کہتا تھا بند کیا؟ بولے ہاں ہاں میں نے بند کر کیا. تو بھائی تم نے تو سن سے پوچھا تھا؟ کہا نہیں میں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں, وہ آ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے تھے میرے دین کے خلاف, میں نے ان کو بلا کے بند کر دیا. نہیں سر یہ بات تو اچھی نہیں ہے, یہ ففٹی آدمی ہیں تو ٹھیک نہیں ہے, کچھ موقع اسے صفائی کا ملنا چاہیے تو تمہیں بلا کے پوچھنا چاہیے. تو عیسیٰ بھی بولا نا چلو بلا, یہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب بادشاہ میری باتیں مان رہا, تو بلایا گیا. وہ دونوں آئے تو انہوں نے پہچان دیا کہ یہ کون ہے, تینوں تو راستے تھے, یہ بھی آواز نہیں لگے تھے. تو اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اس کی بادشاہ کی طرف اجنبی بن کے پوچھیں بھائی آپ کہاں سے آئے؟ ان کا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بھیجا. اچھا تو پھر کاہے کے لیے بھیجا تم کا؟ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے ہم نے, اور شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس کہ انہوں نے تمہیں بھیجا تھا؟ تو ان کا مطلب ہم اندھوں کو اختیار کر دیتے ہیں. تو پہلی شفا کی بات تو وہ ہوتی تھی بیماروں کو اچھا کرنے کی, اب انہوں نے کہا کہ ہم اندھوں کو آنکھ والا کر دیتے ہیں. بات ہے یہ تو سبھی کوئی نہیں کر سکتا ہے, مادر گاڈ اندھا, ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو آنکھ والا کر دیتے ہیں تو گلاب کے اندے کو دیکھو بھائی. تو عام تفصیلوں میں تو لکھا ہے کہ ایک انڈا لایا گیا تھا, مگر بار بار تفصیلوں میں لکھا ہے کہ انڈا بھی ایسا چھاٹ کر لائے تھے کہ اس کی ایک آنکھ تھی نہیں, اندر اس کے آنکھ کے اندر جو پتلی ہوتی وہ پتلی نہیں تھی. آنکھ گڑا ہو جاتا ہے بعد پیدا ہوتے ہیں کہ اندر دبی ہوئی ہوتی ہے, آنکھ کے اندر جو پتلی گول ہے یہ تھی نہیں اس کی آنکھ میں. تو یہ لائے بولے کہ بھائی اگر اس کو اچھا کر سکتے ہو تو باقی ہم جانے کہ تمہارے نبی بھی ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بہت کچھ ہے. تو مٹی کی یہ گولی بنائی اور آنکھ پھاڑ کر کے اس میں مٹی کی گولی رکھی اور آنکھ پر ہاتھ پھیر کر کے اللہ سے دعا کی کیا اللہ اس کو آنکھ والا کر دے. تو تفسیر والے کہتے ہیں کہ وہ مٹی کی گولی سے دیکھنے لگا. یہ ہماری ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے. اچھا جب دیکھنے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اب تو معاملہ اب تو ان کو جھٹلانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. تو رب میرا جھوٹ تو گیا تو ابھی کوئی صورت اور بناؤں. تو آخر بادشاہ دنیا دار تھا بڑا ہوشیار تھا کہ میرا نہیں بھائی کس سے بڑھ کے کوئی بات بتاؤ. انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے یہ کہ مردہ زندہ کر دیتی. ہاں یہ بات مان لوں گا میں, اگر باقی مردہ زندہ کر دیتی ہیں تو ہم دکھا دیں. تو اللہ مطلب آپ پرانا سا مردہ دیکھ کے لاؤ. تفسیر والے کہتے ہیں 7 دن پہلے ایک آدمی مرا تھا جس کا باپ نہیں تھا, کہیں پردیش میں تھا, اس کے انتظار میں 7 دن سے اس مردے کو رکھے ہوئے تھے اور جو چل چکا تھا اس کو اٹھا کے لیا ہے. بولے اس کو زندہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ جو کرتا ہے وہ خالق و مالک کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہم بھی وہ دعا کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی وہ مردہ باقی زندہ ہو گیا. جب زندہ ہو گیا تو اب بادشاہ اس سے کہتا ہے بھائی کیسے یہ زندہ ہو گیا, مرا تھا باقی مرا ہوا تھا نہیں کہ سکتے ہفتے میں تو نہیں پڑا تھا, کیا کرتا ہے. گھر میں 7 دن ہو گئے مجھے مرے ہوئے, میں تو جہنم کی اتنی آپ کے اندر تھا کہ سب تعداد میں مبتلا تھا, یہ زندہ ہو گیا اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جس دین پر میں مرا ہوں وہ جہنم میں جانے کا دین ہے اور وہ تباہ کر دے گا, اور تم ان لوگوں کے کہے پر ایمان لے آؤ, یہ سچے ہیں اور ان کے کہے پر ایمان لے آؤ, میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں. بادشاہ نے پوچھا کہ تم زندہ ہوا کیسے, پہلے سے یہ تو بتا تم زندہ کیسے ہو گئے. کہنے لگا کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت نوجوان نیچے کو جھانک کے دیکھا اور انہوں نے ان تینوں کی سفارش اللہ سے کی تو اللہ نے مجھے زندہ کر دیا. تو اس نے کہا تین کون تھے؟ کہنے لگا جو یہ جو کھڑے ہیں ایک وہ تمہارے پاس بیٹھا ہے. ارے اب تو بات ان کی پکڑ رہی, وہ تو ابھی تک بادشاہ کے مقرر بن, اس نے کہا کہ تین کو کی سفارش اس اللہ کے بندے نے کی تھی جو آسمان میں ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا تھا اس میں. تو اب وہ بادشاہ نے سمجھ لیا. تو بادشاہ سے اب یہ تو اب جو چمون تھے ابھی تیسرے والے, یہ بادشاہ کو غصہ کرنے لگا. تو اس نے کہا نہیں تم سمجھو ایک بات سمجھو, یہ بتاؤ کہ تمہارے جو معبود ہیں انہیں کا کوئی ایسا ہی کام کر دے تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں نا, ان کے مقابلے ہم دکھا دیں گے بھائی یہ بھی کر سکتا ہے. وہ کہنے لگا کہ بھائی تم سے چھپانے کی بات نہیں, تم تو میرے خاص آدمی, وہ تو کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ان کا خدا یہ کام کر سکتا ہے, تمہارا معبود کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے معبود کو کائے کو پوچھو جو کچھ بھی نہ کر سکے, ایسے کو نہ پوچھو کہ جو کر سکتا ہے. تو وہ ایمان لے آیا. تو یہ تھے حوالین جن کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے کہ پہلے 2 گئے تھے پھر تیسرا گیا تھا, یہ تینوں حواری ہیں. انہوں نے یہ کر کے دکھایا جو مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے تھے, کرامت انہوں نے دکھائی اور یہ کہا کہ بیمار کو اچھا بھی کیا, اندھے کو اشارا بھی کیا, مردے کو زندہ بھی کیا. حضرت علی ہیتی نے کہا کہ حوالین میں بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا. انہیں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان میں بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا. یہ تو حضرت علی ہیتی کی بات تھی. اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے, باہر تشریف لائے. تو ہمارا تو مطلب یہ ہے اور ہمارے سمجھتے ہیں مسلمان ہی کا یہی مطلب ہے. اب جو نہ مانے وہ تو اسلام کا نام ہی دینا چھوڑ دیتی ہے. حدیثیں بھری پڑی, حضور نے فرمایا نہ ہم نماز کا علم دیا, ہم تمام انبیاء کرام کا, بخاری مسلم ہر کتابوں میں دی ہیں, فرمایا نہ ہم نماز کا علم دیا, ہم تمام انبیاء کرام کی ساری جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل نہیں سویا کرتے ہیں. لا تنام قلبی, ہمارا دل نہیں سوتا ہماری آنکھیں سوتی ہیں, یعنی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, دل سے علم کا سب کچھ وہی ہوتا رہتا ہے. علم جاننا جو ہے وہ دل کا کام ہے, تو سوتے میں اور جاگتے میں انبیاء کرام کے علم میں کوئی فرق نہیں آیا کرتا ہے, صرف آنکھوں سے دیکھنے میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ حضور نے فرمایا, ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کا بھی یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہیں مگر آنکھیں سوتی ہیں, ان کے دل نہیں سویا کرتے. تو حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے بات عجیب لائے, تو علی یہی تو پہلے کہہ چکے تھے جو بات, تو آپ نے فرمایا کہ علی یہی تم نے کیا کہا تھا, تم نے یہ کہا تھا کہ حوالین میں میرا جیسا کوئی نہیں ہے, یہ کہا تھا تم نے. ان کا حضور میں نے عرض کیا تھا, فرمایا کہ تم نے کیسے یہ بات کہی, ہم عیسویون اور انا محمدیون, ارے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بنی ہیں اور میں محمد رسول اللہ کا امتی بنی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو خود امتی بن کر آنے والے ہیں, تو میں ہوں خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ولی, اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ولی. تم نے ان کو میرے مقابلے میں رکھا ہی کہہ دیا, یہ مقابلہ ہی کیوں کر رہے تھے, وہ کیسے میرا برابر ہو سکتے ہیں, وہ عیسوی ولی ہیں اور میں محمدی ولی ہوں, میں اللہ کا محمد رسول اللہ کا امتی ولی ہوں. یہ حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو یہ ہے مقام حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے کا, جو خود فرماتے ہیں اور آبادی ان کے بعد, اور آبادی ان کا آپ نے حال سن لیا. تو حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کا کیا کہنا ہوگا, اور پھر یہ کمال کیوں نہ ہو. ابھی آپ نے سنا یہ مشہور مقولہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرا قدم یہاں دے اللہ رحمت کل ولی, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ تو مشہور مقولہ ہے, اور بھرے یہ کوئی چھپ کر تھوڑی کہا تھا, سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں کہا تھا, سب کے سامنے کہا تھا. اور اس وقت لوگ ہر وقت اللہ والوں کے بھی تنقید کرنے والے رہتے ہیں, وہ رہتے ہیں نا کہ دیکھیں بھائی یہ کام خان میں ولی بنا ہوا ہے, دیکھیں اس میں ہے بھی ولایت ہے نہیں, تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو یہیں ایک بات یہ بھی عرض کروں, دیکھیے بڑے افسوس کی بات جو ہے وہ یہ کہ مسلمان جس کو ولی کہتے ہیں, میں جس کے فضائل بتا رہا ہوں, میں اولیاء کرام کی بات کہہ رہا ہوں, یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ اس بات کو میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ ولی وہی ہوتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایماندار ہو اور متقی پرہیزگار, یہ دو چیزیں تو قرآن نے بتا دی. تو ایماندار اور متقی کو ولی کہتے ہیں, تو کوئی بے ایمان تو کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا, اسی لیے اہل سنت کے علاوہ کسی مذہب میں کوئی ولی ہے ہی نہیں, کوئی دکھائی نہیں سکتا کسی کے پاس ولی ہے. تو ولی ہے تو اہل سنت میں, اس لیے ایمان انہیں کے پاس ہے. تو ایمان کے علاوہ جو دامن مصطفیٰ جس نے چھوڑ دیا وہ ولایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ولی ہوتے ہیں تو اہل سنت میں ہوتے ہیں, ساری درگاہیں اہل سنت کی ہیں, دنیا بھر میں ساری خانقاہیں ساری درگاہیں اولیاء کرام کی وہ سارے اہل سنت کی ہیں, اس لیے وہ اہل سنت تھے. اور پھر متقی پرہیزگار ہو, تو اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ بھی ہرگز ولی نہیں ہو سکتا ہے. تو آج کل مشکل معاملہ یہ ہو گیا کہ ان اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے اللہ والے بہت ہو گئے, جھوٹ دعویٰ کرنے والے وہ ایسے بہت سے بندے ہو گئے کہ سارے شیطان ان کو نہ اپنا مت بنی, کام تو شیطانوں کے کرتے ہیں اور نام رکھتے ہیں اپنا بنی, ہے نا. تو یہ ان لوگوں نے ان اللہ والوں کو بھی بدنام کر دیا. اگر یہ دھوکے باز نہ ہوتے تو اللہ والوں کو کوئی تنقید کرنے والا بھی نہ ہوتا, مگر اب آج کل زمانہ ایسا ہے کہ وہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ اللہ بھیس بناتے ہیں اولیاء کرام کا اور کام شیطانی کے کرتے ہیں. آئے دن اخباروں میں آتے رہتے ہیں کہ کرتے نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, بھائی آپ اور آپ آج جانا بجانا آتا آتا آتا, اور دنیا بھر کی عورتیں سے بے پردہ اپنے مرید ہو رہی ہیں, عورتیں پیر دبا رہی ہیں آتا, اور دنیا بھر کی شیطانی ہوتی رہتی ہیں. اور کہتے ہیں بزرگی کا دعویٰ, کوئی کہتا ہے نماز, کہتے ہیں نام معاف تو ہم کعبے میں پڑھ لیتے ہیں. اچھا, اور نماز تو کعبے میں پڑھتے ہیں, البتہ کھانا مریدوں پہ کھاتے ہیں, نظرانے مریدوں سے لیتے ہیں. اس وقت یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں کھانا بھی کھلا دیتا ہے بیٹھے بیٹھے, اللہ ہمیں ضرورتیں پوری کر دیتا ہے, وہاں مریدوں سے چندے بھی لیتے ہیں, نظرانے بھی وصول کرتے ہیں, نماز پڑھنے کو قابل اللہ کعبے میں چلے جاتے ہیں. وہ شیطان ہے. تو حضرت بھائی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک مرید ان کے پاس آیا تھا, خادم تھا, کچھ دن تک خادم رہنے کے بعد مہینے دو مہینے کتنے نہیں ٹھہرا, اس کے بعد جانے لگا. مرید نے کہا بیٹھی خادم آیا جانے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اتنے دن سے میرے پاس تھے, نہ تم نے کچھ کہا نہ مجھ سے کوئی بات کی, تو آخر کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے, کچھ کہو گی. تو کہ حضور میں اللہ والوں کی تلاش میں نکلا تھا, تو آپ کا نام سن کے بھی آپ کے پاس آ گیا تھا, مگر آپ نے کوئی کمال ہی نہیں دیکھا میں نے, تو نہ آپ کبھی ہوا میں اڑ رہے تھے, نہ کبھی پانی کے کوئی مسلح ڈال کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے, تو کوئی بات تو آپ نے دیکھی نہیں. اس وجہ سے میں میری سمجھ میں کوئی بزرگ کی بات نہیں آئی, میں چلا جاتا ہوں. تو بھائی یہ کون سا کمال کی بات ہے, مکھی اور مچھر بھی تو ہوا میں اڑتے ہیں, اگر کوئی آدمی اڑ جاتا ہے تو کمال کی بات ہوگی, تو مکھی اور مچھر بھی کرتا ہے, یہ کمال کی بات ہے. پانی میں سوکھا ہوا گوبر پانی کے اوپر ڈال دو وہ بھی تیرتا رہتا ہے, تو اگر انسان پانی پہ تیرتا چلا جائے تو یہ کمال کی بات ہے, جو سوکھا گوبر بھی کر دیتا ہے انسان, یہ کون سے کمال کی بات ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہے. تو تم اتنے دن میرے پاس رہے, مجھ میں کوئی کام خلاف شرع بھی دیکھا, کوئی خلاف سنت کام بھی تم نے میرا دیکھا ہو تو تم مجھے بتاؤ. وہ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی ولایت کی پہچان تو یہی ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم ہو, یہی ولی ہوتا ہے, اور جو دین شریعت محمدیہ پر عمل نہ کرتا ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا, چاہے ہوا میں اڑے اور چاہے پانی میں تیرے, کچھ نہیں. تو لہذا تم نے پہچان غلط کرا رکھی ہے, تو یہی آج ہمارا حال ہے. ہم پہچانے ولی کی ڈوٹنے کے دن ننگا کر رہا ہے, ارے صاحب یہ تو پہنچا ہوا دے دو, سینکڑوں کار والے پیچھے پیچھے دوڑے کر رہے ہیں اور ننگا پڑا ہوا ہے, اور وہاں کیا کہیں گے, بہت ضروری ہے. تو ہر پاگل کو ولی بنا دیا. تو ہم یہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں شریعت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے, سوائے شرع کو ہم دیکھتے ہی نہیں. ہم تو اس کی ایسی یا کچھ مسلم کے قسم کی کچھ باتیں دکھا دے تو, یا کوئی عامل ہو وہ عام تقریر کا کوئی عمل کر لے تو ہاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, اور باقی شریعت پر عمل کرتا نہیں کرتا یہ دیکھتے نہیں. تو یہ تھی وجہ کہ جس سے اللہ والوں کو بدنام کیا گیا. خیر تو میں بات کر رہا ہوں جو واقعے میں متبع شریعت ہیں, ایماندار اور مستقی پرہیزگار ہیں, جنہیں قرآن بلی کہتا ہے, تو ان کی بات کر رہا تھا. تو لہٰذا جب وہ آدم اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی تو لوگ کچھ ایسے بھی تھے, انہوں نے کہا اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ کیا ہے, اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے یا نہیں, یا ایسی اپنی بڑائی میں ایسی بات کہہ دی, سالمی کہلاتی ہے, انہیں اپنے آپ کو بڑائی بات ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی. بھائی سمجھ میں نہیں آتی بات. تو تنظیم کرنے والے تیمی گنیا بھی کچھ کرنے والے تھے, عاہد اللہ اور بیا کرام تو جانتے تھے, انہوں نے تسلیم کر لیا, انہوں نے گردنیں جھکا دی, مگر جو تنقید کرنے والے تھے وہ چھپن میں تھے. حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں, اور ان کے متعلق شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, کانا کثیرت گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ اکبر کو حضور کا دیدار بہت ہوتا تھا, خواب میں بہت کثرت سے حضور کو دیکھا کرتے, یہ ان کا کمال یہ تھا کہ کوئی رات سے آپ خالی جاتی ہو ورنہ حضور کا دیدار نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ سوئے رات میں تو انہیں پھر حضور کا دیدار ہوا, تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ عبد القادر نے آج بات اتنی بڑی کہی ہے کہ ان قدم حاضی اللہ رقبت کل ولی حل و محکم کیا, کیا یہ کہنے میں حق پر ہیں, یہ انہوں نے بات صحیح کہی ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے, وہ حق بات بول رہے ہیں یا غلط بات ہے, آپ بتا دیجئے. تو حضور سے انہوں نے سوال کیا, تو حضور نے فرمایا کیسا لا, وہ کیوں نہیں کہیں گے یہ بات, وہ انا آ رہا ہو, میرے منظور نظر ہیں, میری نظر کرم ہے ان کے اوپر, وہ کیوں نہیں یہ بات کہیں گے, وہ تو میرے خاص آدمی ہیں, اس بہو محکم کیا, وہ اس کہنے میں حق پر ہیں, انہوں نے جو کہا ہے حق کہا ہے, اور وہ میرے منظور نظر ہیں, وہ کیوں نہیں یہ بات کہیں گے. تو یہ حضرت شیخ اکبر نے صبح کو سنا دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق پر ہیں, اور اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ان پر نظر کرم ہے. تو یہ تھے کیونکہ حضور کی نظر کرم تھی, تو پھر کیوں نہ وہ ایسی بات کہتے, کیسی نظر کرم تھی حضور کی. تو ابھی آپ نے سنا, انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ حضور نے لبے دان لگایا تھا اور جاگ کے میں لگایا, جو واقعات اس کے بھائی فصل اقرار وغیرہ میں لکھا اس میں خاص کر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیداری کی بات تھی. تو ابھی میں دوسرا واقعہ آپ کو بتاؤں گا. فرماتے ہیں کہ میں تو تھا بغداد کا رہنے والا, جیلان کا رہنے والا تھا, وہاں کی زبان فارسی تھی اور بغداد کی زبان عربی تھی. تو فارسی مادری زبان تھی، کوئی مادری زبان والا دوسری زبان کو کتنا ہی پڑھ لے مگر ویسی نہیں بول سکتا ہے جیسی مادری زبان بولتے ہیں. آپ کتنا ہی انگریزی پڑھ لیجیے، انگریزوں کا کوئی بول سکیں گے نہ. ہم کسی اسی عربی پڑھاتے ہیں، ساری کتابیں بخاری مسلم روز پڑھاتے ہیں، 45 ہو گئے پڑھاتے ہوئے، میں تو عربی سے پڑھا رہا ہوں. تو ہم بھی اب ویسی عربی نہیں بول سکتے جیسے عرب بولتے ہیں، اس لیے مادری زبان کا سوال ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں واقع اس لیے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ سب زبان والے تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، میری زبان فارسی تھی، تو مجھے جھجک معلوم ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے عربی میں کیسے تقریر کروں. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹے تم بات کہو نا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور یہ اہل لسان ہیں اور مجھے ان کے سامنے بولتے ہوئے ذرا جھجک معلوم ہوتی، تو معلوم نہیں کھولو. تو حضور نے اپنا زبان سے لب دان لے کے 7 مرتبہ میری زبان سے لگا دیا. فرمایا جاؤ بولو. فرمایا کہ اب میں چلا کہ آج جا کر کے بات کہوں گا. تو اب حضرت علی سے میری ملاقات ہوئی. حضرت علی نے فرمایا بیٹے تم کتنی بات کہتے تھے؟ میں نے وہی عرض کیا. تو انہوں نے کہا منہ کھولو. تو انہوں نے 6 مرتبہ لگایا. تو میں نے کہا کہ حضور تو پھر 7 پورا کر دیجیے، آپ بھی 7 مرتبہ کر دیجیے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ادبم بے رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ادب کرتا ہوں، برابری نہیں کروں گا. حضور نے 7 مرتبہ لگایا ہے تو میں کم رکھوں گا. یہ حضرت علی نے فرمایا. اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے تو بہت سی عجیب و غریب باتیں معلوم ہو گئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت علی کے وصال کو بھی کئی سو برس گزر چکے تھے. انبیاء کرام کا وصال تو ہمارے نزدیک وہ تو آنی ہوتا ہے، وہ تو زندہ ہوتے ہیں اور حیات دنیا بھی سے بڑھ کر ان کی حیات ہوتی ہے، مگر حضرت علی کو زمانہ ہو چکا ہے ان کے انتقال کو. آج وہ حضرت علی بھی تشریف لیا ہے اور لب دان بھی لگا رہے ہیں اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے تھے اور 7 مرتبہ لگا گئے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی برابری نہیں کروں گا. تو قبر میں جانے کے بعد بھی علی کو یہ باتیں معلوم ہیں کہ اللہ کے رسول بغداد میں گئے اور حضرت عاصم کے زبان پر 7 مرتبہ لب دہن لگایا ہے، ایسا علی یہ جان رہے ہیں. جبھی تو کہتے ہیں ادبم بے رسول اللہ، اگر انہیں کچھ پتا نہ ہوتا تو یہ کیوں کہتے ہیں ادبم بے رسول اللہ؟ یہ بات ہوئی ایک. اور دوسری بات اور کیا معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم اتنی بات میں بھی نبی کی برابری کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نبی 7 مرتبہ لگائیں لب دہن تو میں 7 مرتبہ لگاؤں گا، ایک بات میں نبی کے برابر ہو جاؤں گا، یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں نبی سے کم رہوں گا. آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی ہمارے جیسے ہی تو تھے، زیادہ سے زیادہ وہ بھائی تو تھے، تو آج تو رات میں برابری دعویٰ کرتے ہیں. حضرت علی اس کے ایک پیج میں برابر ہونے کو تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے. وہ یہ ماننے کہ نہیں اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ لگایا تو میں 7 مرتبہ لگا کے حضور کے برابر اس بات میں میں کمی رہوں گا. تو یہ ہے صحابہ کرام اور یہ ہے حضرت علی کہ وہ نبی کی اتنی بات میں بھی مسافرت، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی نے فرما دیا تھا ایوکم مثلی، تم میں کا کوئی میرے مثل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ہم مثلیت اور برابری کا سوال ہی مسلمان کے دل میں نہیں آ سکتا ہے. تو یہ تو حضور کی نظر کرم ہوئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسی نظر کرم ہے. شیخ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی 4 کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، مدارج النبوت میں ہے، اشیاء اللمات میں ہے، زبدۃ الاقرار میں ہے، اور ایک فارسی میں زبدۃ الاقرار کا ترجمہ بات کو انہوں نے لکھا ہے، اس میں بھی ہے. 4 کتابوں میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں خیال سے غوث اعظم اللہ تعالیٰ نو بات کے لیے ممبر پر تشریف فرما تھے. رات کا وقت تھا، 10,000 آدمی اس مجمع میں تھے اور آپ بات فرما رہے. حضرت علی ہی میں نے بتایا کہ وہ خاص خلفاء میں تھے، وہ سامنے ممبر کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے، ان کو اونگ آ رہی ہے. حضرت علی ہی جو ہے بیٹھے بیٹھے اونگ رہے. تو ہوتا ہے بات کی مجلس میں اور جمعے کے خطبے میں اکثر لوگوں کو اونگ آتی ہے، اس میں بہت خوشی. تو لہٰذا علی ہی کو بھی نہیں اونگا رہی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے نیچے اتر کھڑے ہو گئے اور آواز دیا علی ہی سے نہیں دیں، کیا دیکھا تم نے؟ علی ہی نے آواز سن کے آنکھیں کھولی، دیکھا حضور ممبر کے نیچے اتر کھڑے ہوئے ہیں. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، حضور کی زیارت کی. آپ نے فرمایا فما ہمارا تھا، تمہیں کیا حکم دیا حضور نے؟ انہوں نے کہا ہمارا نہیں جو ملازم ہے کا مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لازم پکڑے رہوں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں. یہ حضور نے مجھے حکم دیا. یہ علی ایٹی نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور اللہ کے رسول نے مجھے یہ حکم دیا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی حضور تشریف لائے تھے کسی ادب اسی لیے تو میں نیچے آ کے ادب سے کھڑا ہوا تھا. تو یہ حضرت غوث اعظم نے فرمایا تو علی ایٹی کیا کہتی ہیں؟ اب یہی چیز کہتے ہیں کہ حضور مجھ میں اور آپ میں یہی تو فرق ہے کہ میں نے سوتے میں دیدار کیا اور آپ نے جاگتے میں دیدار کیا. کہ آپ نے جاگتے میں دیدار کیا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. یہ ہے مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخ نے اپنی چاروں کتابوں میں لکھا ہے اضافے سے. تو یہ ہیں جن پر اللہ کے رسول کی یہ نظر کرم ہو تو کیوں نہ وہ کہیں گے کہ ان قدم رحمت کل ولی بہوا محت من کیا. اور تفریح الخاطر کی ترجمت شیخ عبد القادر ایک مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے اب تو خیر یہاں بھی چھاپ دی لوگوں نے. تو اس تفریح الخاطر میں ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم نے جب یہ بات فرمائی تھی نہ قدم نہیں ہار رہی اللہ رحمت کل ولی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو علی یہی چیز بالکل ممبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. وہ سب سے آگے ممبر کے قریب یہی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت علی ہکی نے یہ چاہا کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو میں آگے بڑھ کے گردن جھکا کے جلدی سے آپ کا قدم اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لوں. کیونکہ بالکل قریب میں تھے تو آگے ان کو ایک ساتھ قدم بڑھانے کا موقع نہ تھا. ایک منٹ کا ہی شاید کام نہ ہوتا. تو وہ بڑھے جلدی سے اور چاہا کہ گردن جھکاؤں اور قدم آپ کا اٹھا کر کے ایسے ان گردن پہ رکھ کے دکھا دوں کہ میں بالکل اپنی گردن پہ رکھنے کو تیار ہوں. تو یہ آگے بڑھ کے گردن جھکا رہے تھے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ارے یہ کام تو ہو بھی چکا. یہ کہتے ہیں تو عجیب تعجب کی بات ہے. میں سامنے بیٹھا ہوں مجھے دیر بھی نہیں ذرا سا وقفہ نہیں ہے. اتنی دیر میں کس نے کر لیا اور مجھے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا. کوئی اور یہاں ہے بھی نہیں. یہ کون ایسا ہے جس نے یہ کام کر لیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور یہ کون ہے جس نے یہ کام کر لیا؟ حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فلاں پہاڑوں میں ایک اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے اور جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے وہیں سے اپنی گردن جھکائی اور میرا قدم اس نے پیسے پر رکھ لیا. تو اس نے پہلے تم سے پہلے یہ کام کر لیا ہے. اور کس ضلع میں انہیں سلطان الہند بنا دیا گیا؟ جو معین الدین اجمیری ہیں انہیں سلطان الہند بنا دیا گیا اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تھا. یہ تفریح الخاطر میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے. اس کے بعد یہ تو اس زمانے کا واقعہ تھا. اسی میں لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید چکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں حضرت بختیار قاضی کے مرید ہیں ان سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو فرمائیے کہ حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے نے جب یہ بات فرمائی تھی کہ ان قدمی رقبتی رقبت کل ولی تو آپ کے شیخ نے تو یہ کیا کہ اپنی گردن پر رکھ لیا قدم. آپ بتائیے کہ اگر آپ سن کے یا آپ کیا کریں گے ایسے کام؟ ایسا کیا جواب دیں گے آپ اگر یہ سن لیں کہ انہوں نے ایسا فرمایا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے مرشد نے جب اپنی گردن پر اس قدم کو لیا ہے تو ہم تو کہیں گے بل ارا روسنا ہم اپنے سروں پر آپ کا قدم لیتے ہیں. گردن کیا ہم تو سروں پر اپنا آپ کا قدم لیتے ہیں. یہ بڑی بات کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو یہ ہے وہ قدم مبارک جس کے لیے آپ نے فرمایا ان قدم حضرت اللہ رحمت کل بھری. تو زیادہ ان کا کہنا ہی کیا ہے تو ان کے کمالات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب خود فرماتے ہیں کہ ہم عیسویون وانا محمدیون وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ولی ہیں اور میں محمد رسول اللہ کا امتی ولی ہوں تو میرا ان کا مقابلہ ہی تم کر رہے ہو. یہ مقابلہ ہی کرنا کہاں چاہیے تو یہ فرمایا. تو لہذا ان اللہ والوں کا حال تو کچھ عجیب و غریب ہی ہوتا ہے. میری بات یہ ہے کہ لوگ تو یہ زندگی میں اگر کوئی صورت سے مان بھی لیں تو مرنے کے بعد تو اولیاء کرام کی کرامتوں کہتے ہیں تو مر گئے مار اللہ وہی مچھی کے ڈھیر ہوئے قبروں میں کیا رکھا یہ کیا رکھا اس سے زندگیات بکنے لگتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ ذرا عقل سے ایک بات سوچیے کیونکہ ہر آدمی ہندو ہو کوئی بھی کوئی مذہب بھی ہو اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی اچھے کام کرنے کا بدلہ کیا ہوتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اچھے کام کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد خود پہ اچھی حالت ہوتی ہے اسے تمام ملتا ہے دنیا کی زندگی سے اچھی زندگی ہو جاتی ہے ترقی ہو جاتی ہے اور برائی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ تنسل ہو جاتا ہے تو برائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا دی جائے گی اب وہ چاہے جنت دوزخ مانے یا نہ مانے وہ بیکنڈہ کہے یا یہ کہ آبا گبن کہے یا عیسائی کہے یہ جو بھی ہو ہر ایک کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بدلہ بڑھا کر دیتا ہے درجے بڑھا کر دیتا ہے اور بدی کے بدلے میں سزا دیتا ہے یہ تو ہر آدمی کا ہر مذہب والے کا نظریہ ہے اچھا صاحب جی بتائیے کہ اللہ والے جب تک دنیا میں زندہ ہیں جب تک ان اللہ والوں کے پاس لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے تمام حاجت مند آتے ہیں دن بھر آتے ہیں کہ حضور بیمار ہے ذرا کر دیجیے تو حضور بنا کام ہے اچھا بڑا یہ نہیں ہوتا بھلا روزی نہیں ملتی نوکری دنیا بھر کی حاجتوں کے لیے اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اور ان کی حاجت روائی بھی ہوتی رہتی یہ تو آج دن کی مقبول ہے چاہے جتنا وہ گلیوں کا نہ مانتا ہو مگر جب بلیک مارکیٹ میں پھنس جائے تو آپ دیکھیں وہ بھی بیٹھا ہوا ہوگا وہ بھی بیٹھا ہوا ہوگا وہ دن بھر بیٹھا رہے گا ہاتھ جوڑتا رہے گا وہ تو مزاروں پہ بھی بیٹھا رہتا ہے وہ ابھی آپ جا کے دیکھ لیں گے کہ ستہ میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو کبھی ستہ جانے کو آرام کرتے تھے مگر کسی معاملے میں پکڑے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے ملیں گے کہ صاحب اب تو دامن پکڑے بیٹھے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے تو خیر ان اللہ والوں کی دعا کو تو مومن نہیں کافر بھی جانتا ہے کہ ان کی دعا سے کام ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان اللہ والوں کے پاس ہندو مشرک بھی آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں کہتے ہیں صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے وہ بھی آ کے دعائیں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں ان کی زبانوں کی نکلی بات کو اللہ تعالیٰ ٹھکرائے گا نہیں یہ بات ہوتی ہے اور یہ بات حدیث میں ہے بخاری میں ہے بخاری میں کیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابر رہو اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ قسم اللہ کی یہ کام ہو جائے گا تو اللہ کہتا ہے بندے کی زبان کو جھوٹا نہیں کروں گا قسم اس کی پوری کر دوں بخاری چلتا ہے کہ وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ کہتا قسم ان کی سچی کر دکھاؤ اب ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دوں گا کہہ دیا وہ جو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاصا نے خدا کو یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بھروسے سے قسمیں کھا لیں تو اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے تو ان کی دعاؤں سے فائدہ ہو جاتا ہے یہ بات تو صحیح ہے جب اب ان کا انتقال ہو گیا اب انتقال ہونے کے بعد مسلمان ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر انہیں ندا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں مصیبت میں ہوں ذرا میرے لیے دعا کر دیجیے مشکلات میں پھنسا ہوں آپ ذرا اپنی نظر کرم کر دیں گے مشکلات ختم ہو جائیں گی تو اب یہ بتائیے کہ جو کام دنیا میں انہیں جو مرتبہ حاصل تھا کہ ان کی کہی بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا ان کی دعاؤں سے مسلمانوں کی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں تو اب وہ مرنے کے بعد یہ قابل ہیں کہ وہ اللہ سے یہ عرض کر دیں اور اللہ ان کی سن لے یا اس قابل نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب وہ دنیا کی بات تھی اب ان سے یہ بات ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اسے کہنا پڑے گا کہ نیکی مت کرنا اگر نیکی کرو گے تو مرنے کے بعد درجہ گھٹ جائے گا دنیا میں جو کام کر سکتے تھے مرنے کے بعد وہ بھی چھین لیا گیا اب وہ نہیں کر سکیں گے یہ مسلمان کو کوئی کہہ نہیں سکے گا کوئی مذہب والا نہیں اسے کہہ سکے گا وہ کہتا ہے اس کو ترقی ہو جاتی ہے تو لہٰذا دنیا میں ان کو اللہ نے جو کمال دیا تھا اس سے بڑھ کر اب کمالات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے تو وہ اپنی قبروں میں رہتے ہوئے بھی ویسے ہی ہماری فریادوں کی سن لیتے ہیں اور ویسے ہی ہماری مدد کر دیتے ہیں جیسے دنیا میں کر دیتے ہیں اس میں کوئی اشتباہ کی بات ہی نہیں ہے تو آپ ان کو ایسے واقعات کو اگر سنیں گے تو میں تو اصل میں باقی باتیں تبدیل تو کرتا نہیں ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے بنا کر دیا تو بہت اضطراب کیا تھا میں کہا بھائی آ جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے اور حقیقت یہ ہے کہ میں اب ڈاکٹروں نے مجھے بنا کر دیا میں مجبور ہی ہوں بیمار رہتا ہوں عام طور پر بات کو تھوڑی دیر اور پی لیتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ ان اللہ والوں کا کمال کیا ہوتا ہے حضرت بائی جی کے گستان میں رہتے اللہ تعالیٰ اس پائے کے ولی ہیں وہ آپ جانتے ہیں ہم دنیا جانتی کہتے بزرگان دین میں تو سفر میں جا رہے تھے جاتے جاتے کچھ آگے کہیں مزارات تھے ان پر کبھی کبھی پہنچا لیے جاتے تھے تو ایک گاؤں تھا جہاں بہت چور ڈاکو سے ان کے قسم کے ایسے لوگ رہتے تھے وہاں کھڑے ہو گئے اور ایسے سانسیں لیتے ہیں جیسے کوئی سونگتا ہے ایسے سانس لے کر کے سونگ رہے ہیں تو لوگ جو خادم چاہتے ہیں کہ حضور یہاں تو کوئی خوشبو بدبو کچھ بھی نہیں آ رہی, اب کیا تم نے فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں اس زمین میں خوشبو آ رہی ہے, ایک اللہ کے بندے اور اس زمین پر وہ پیدا ہونا ہے, انہیں دردوں میں ان چوروں اور ڈاکوؤں میں بندہ اللہ کا پہنا ہوگا, اس کا نام علی ہوگا, اس کی کنیت ابو الحسن ہوگی اور وہ اس زمین پر پیدا ہوگا. تو یہ آپ نے فرما دی, اب کچھ نہیں, تو یہ زمانہ آپ کا تھا, ہوگا آپ کا انتقال بھی ہوگا. انتقال ہونے کے 39 برس کے بعد حضرت ابو الحسن خطانی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پیدا ہوئی, اسی گاؤں میں. نام علی کا, ابو الحسن کنیت تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ علی جس کا نام ہوگا, ابو الحسن کنیت ہوگی, زمین پر پیدا ہوگا, وہیں پیدا ہوگی. آپ نے جب ذرا تو ہوش سنبھالا تو طریقہ یہ کیا کہ روزانہ عشاء کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ کر حضرت بایزید بستامی کے مزار پر جاتے تھے, کئی میل دور تھا, وہاں جاتے تھے. وہاں جا کر کے رات میں مراقبہ کرتے تھے اور جو کوئی ذکر اختیار کرتے تھے, اور پھر وہاں سے لوٹ کے فجر کی نماز پھر اپنے گاؤں میں آ کر پڑھا کرتے تھے, اور لوٹتے تھے تو الٹے چلتے تھے, راستے بھر بایزید بستامی کے مزار کو پیچھے نہیں کرتے تھے. تو ہم لوگ کسی مزار پر جاتے ہیں تو ادب کرتے ہوئے الٹے لوٹ کر آتے ہیں, مگر ان کا عالم تو یہ ہے کہ یہ ہر بے ادبی کو جائز کہتے ہیں. کعبے میں لوگ حاجیوں سے پوچھئے, جب حاجی بےچارا ہندوستان پاکستان کا حاجی ادب کرتا ہے تو کعبے سے نکلنے لگتا ہے تو الٹا چلتا ہے کہ کعبے کو پیس نہ ہو, نزدیک منہ پکڑ کے موٹے ہیں شرف شرف, تو کعبے کی تعلیم کو بھی شرف کہتے ہوں, تو کہتے ہیں پیٹ گھما لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ الٹا چلتا ہے, اس شرف بات. تو ان کا مدد تو کریے, مگر بات وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ راستے بھر جاتے تو سیدھے تھے, لوٹتے تھے الٹے الٹے چل کے اپنے گاؤں تک, کہ اس مزار کی طرف راستے بھر پیچھے نہیں کروں گا. یہ آپ کہیں گے تکلیف کا کام ہے, سال کو چار مہینہ دو مہینہ کر دیا ہوا, کتنے 12 برس کرتے ہیں, ہر روزانہ رات کو 12 برس جاتے تھے ان کے مزار پر اور رات پر یہ کر کے پہلے تین مار اپنے گاؤں پر. تو 12 برس کے پورے ہو گئے تو ایک دن مزار پر کھا دیتے. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ ابو الحسن اب تم جا کر ہدایت کا کام کرو, تمہارا کام ہو گیا. ان کی قبر انور سے یہ جواب آیا, یہ سوال آیا, اطلاع آیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں نے نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے نہ کچھ نہ کچھ, تو میں کیا ہدایت کا کام کروں گا, میں نے تو کسی سے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, وہ آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں, یہی مجھے عبادت کرنا آ گیا, باقی اور تو کہیں پڑھا لکھا بھی نہیں, میں نے میں کیسی ہدایت کام کروں. انہوں نے فرمایا کہ ابو الحسن تمہیں اپنے مقام کا خود پتہ نہیں ہے, تمہیں ابھی کیا مقام ملنے والا ہے, میں نے تو تمہارے وسیلے سے ایک دعا اللہ نے میری قبول کی ہے, تمہارا وسیلے سے تو مجھے کمال ملا ہے. تو بھائی جیسے بستانی 39 برس تو ان کی پیدائش سے پہلے گزر چکی ہیں, انہوں نے کہا حضور یہ کیا آپ کمال کی بات کر رہے ہیں, میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب آپ تھے, آپ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے. کہ انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ تمہارے گاؤں میں میں گزر رہا تھا, تمہاری خوشبو وہاں آ رہی تھی, تو ایک آرزو میری تھی جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا تھا, 30 سال سے میں مانگ رہا کہ یا اللہ یہ کمال مجھے دے دے, یعنی کوئی دنیا کا نہیں تھا ایک کمال تھا جو 30 برس سے میں دعا کر رہا تھا. اس دن جب تمہاری خوشبو وہاں میں نے سونگی تو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ جس بندے کی خوشبو آ رہی ہے اس کے تو پھر یہ کمال دے دیا, اسی وقت اللہ نے مجھے تو کمال دے دیا. تو تمہارا تو اتنا مقام ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے میری سن لی. انہوں نے کہا حضرت آپ فرما رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے چل دیے. وہاں پہ چلے تو کہتے ہیں میں نے, انہوں نے کہا جاؤ الحمد شروع کرو چلے جاؤ. تو میں نے جو الحمدللہ بلازمی پڑھنا شروع کیا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ اپنے گاؤں میں آئے تو پورے حافظ ہو چکے, اتنی دور چلنے میں پورا قرآن ختم کر دیا اور حافظ بھی ہو گئے تھے. اور ایک دوسری روایت یہ ہے شاید 22 دن کے بعد ہوئے تھے, مگر ایک روایت یہ کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے حافظ ہو گئے تھے, خیر اگر 22 دن میں بھی ہو گئے تو یہ کما لیں. تو اب ان کا علم کیسا ہوا, اب ذرا ان کا علم کا حال دیکھیے, کسی کو پڑھا بھی نہیں تھا, حضرت بایزید بستامی نے ان کے کمالات بتائے. ایک کوئی عالم ان کے علاقے میں آئے, حضرت ابو الحسن خطانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کہا حضور آپ کے علاقے میں کوئی اعلیٰ درجے کی سند والا محدث ہو تو ہمیں بتائیے.
سند ہوتی ہے حدیث کی. اب جس میں مثلا ایک میں 50 ہیں ایک میں 40 ہو جائیں یا 49 بھی ہو جائیں تو یہ سند عالی کہلاتی ہیں. یعنی حضور سے ایک درجہ قریب ہو گیا. بھائی ہمیں اگر 50 سال واسطوں سے حدیث پڑی تو دوسرے نے 48-45 سے مل گئی تو وہ حدیث قریب رابطہ, تو اسے عالی سند کہتے ہیں. تو وہ عالم نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کے علاقے میں کوئی اعلیٰ درجے کی سند حدیث والا ہو تو بتائیے, ہم اس سے ایک سند لیں گے. تو آپ نے فرمایا بھائی میں یہاں گوچا نشین کرتا ہوں, تم جاؤ اور اپنا تلاش کرو, میں کس عالم کو تمہیں بتاؤں. وہ پیچھے پڑ کر کہتا تو حضور اپنا ہی بتا دیجیے, آپ کی سند کیا ہے, آپ نے کس سے حدیث پڑھی. پہلے تو ڈالا بھائی تم کیوں میرے پیچھے پڑتے ہو, ان کا نہیں حضور تو اپنی تو بتائی دیجیے. پر میں نے تو خود حضور سے پڑھا. یہ تو بڑے چار چپ انہوں نے کہا جتنا زمانہ حضور سے گزر چکا ان کی حیات طیبہ میں آپ سے بھی نہیں اب پیدا ہوئے اور کہہ رہے ہیں میں نے حضور سے پڑھا. تو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہمیں تالنے کے لیے ایسے ہی ٹکا دیا. چلے تو اطمینان نہیں ہوا. آگے سوئے رات کو خواب میں دیدار ہوا حضور کا. حضور نے فرمایا ہے بے وقوف جا ابو الحسن جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, کیا جائیں اس کے حدیث کی طرف دے لیں. تو اب تو یہ صبح دوڑے ہوا ہے, حضور بڑی غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حدیثیں سنا دیتے ہیں دو چار, اور دو چار سنانے کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی سند ہمیں دے دیجیے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو ان کا حضور میں کچھ حدیثیں پڑھتا ہوں, آپ سن لیجیے اور اپنی سند مجھے دے دیجیے. میں سر سناؤں. تو انہوں نے دو ایک حدیثیں پڑھیں. تو جب ایک آدھ پڑھنے لگے تو ان کا اس کو مت پڑھا دو, یہ ریسی نہیں سے اور پڑھی. پھر انہوں نے روکیا نہیں ادھر اس کو مت پڑھا. اب یہ کہنے لگے حضور میں تو حدیث کو اپنے علم کے اعتبار سے سند طرح دیکھ کے اچھی اچھی حدیث میں پڑھ رہا ہوں, آپ کیسے پہچان رہے ہیں کہ یہ حدیث کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں, اس کو مت پڑھو یہ ٹھیک. تو آپ وہ طریقہ آپ نے مجھے بتائی تھی تو آپ کا کیا پیمانہ کیا ہے, کیا کاٹا ہے, کیسے آپ پہچانتے ہیں یہ آپ مجھے بھی تو بتائیے. حضور نے فرمایا وہ قاعدہ قانون تو تم جانتے ہو گے, میں حدیثیں تمہاری سن رہا ہوں اس طرح کہ اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہوں. جس حدیث کو سن کر حضور کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی میں کہتا ہوں اس کو مت پڑھو, یہ حضور کو پسند نہیں. اور جس کو حضور پر چار سے چار سنتے ہیں اسے کہتا ہوں پڑھو, میں تو ایسے سن رہا ہوں بتانا دوں تم جانتے ہو. تو یہ ہے ابو الحسن خسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے جو اس حضرت بھائی جی جو گسانی نے کہا کہ اب تم ہدایت کرو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حضور مت فرما دیتا ہے. تو خیر ہو گیا. اب سنیے کہ ان کا کیسے, یہ تو میں بتا رہا تھا صرف اس لیے کہ اب حضرت باغی دیوی بستانی کا انتقال ہو چکا ہے. مرنے سے پہلے ابو الحسن پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بتا دیا, نام بتا دیا, جگہ بتا دی, یہ بتا دیا یہاں پیدا ہوں گی, یہ نام ہوگا, یہ کنیت ہوگی, اور ان کے وسیلے سے دعا بھی قبول ہوگی. اب اس سے ہدایت کر دی کہ تم وہ آدمی ہو جو میں بتا چکا ہوں پہلے, اور تم ہی وہ پیدا ہوئے تمہیں اللہ کمال دے گا. تو یہ اللہ والوں کے علم ہوتے ہیں. پہلے سے بھی بتا دیا ان کی پیدائش سے پہلے, اور قبر سے بھی ان کو بتا دیا کہ تم وہ آدمی, یہ اللہ والوں کو حال ہوتا, یہ کرامتیں اور یہ احترام کی ہوتی, یہ تو مرنے کے بعد کا حال ہے. اور یہ قصے کہانی میں کہیں نہیں کہ میں کوئی قصے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ الحمدللہ کہ میں اس قسم روایتی نہیں ہوں. میرے سامنے میں نے بتایا کہ میں نے سب نے اب قصے پڑھانا شروع کیا تھا, اور اتنا زمانہ ہو گیا, سینکڑوں ہزاروں کتابیں میری نظر سے گزر چکی. میرے پاس حدیث اور سیاسی کتابوں ہی کے اتنے واقعات ہیں, مجھے قصے اور سنانے کی عادت ہے. تو یہ حضرت وجید الدین اطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء جو لکھی ہے اولیاء کتاب, اس میں یہ واقعہ یہ واقعہ اس میں انہوں نے لکھا ہے. وہ خود ایک ولی ہیں, تو وہ خود ولی ہیں, وہ لکھ رہے ہیں یہ واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا یہ ابو الحسن سلطانی کا مقام بہت بلند ہے, بڑے پڑھائے میں ان کے اوپر ہوئی. کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا کہ جو ہندوستان پر حملے کی بات آئی ہے نا, تو محمود نے جب یہ حملے کرنے کا, آپ نے سنا کتنی مرتبہ سومناتھ پہ حملے کیے, 16-17 کتنے حملے ہوئے, ہر حملے میں وہ ناکام رہتا تھا. تو ہوا یہ کہ اس نے سنا کہ کوئی ایک بہت بزرگ ہیں جو خرخان میں ہیں, اور بھائی ان کی شور ہے چلو ان سے ملنے کے لیے. تو اپنا لفن پہنچ اور یہ وہ تمام تحفے کاغذ لے کر ان کے پاس گیا, تو گاؤں سے باہر بیٹھ گیا, خیمے میں لگوا دی بات ہے, اور اپنے ایک وزیر کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور تم ان سے جا کے کہو کہ آخر بادشاہ سلامت ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا, اتنی دور سفر کر کے آیا ہے, تو آپ اتنا کر لیجیے کہ اپنے گاؤں سے چل کے اس کے پڑاؤ میں خیمے میں چل کے ملاقات کر لیجیے,
اور اگر وہ آنے کو انکار کریں تو تو پڑھ دینا عطی اللہ اور رسول اللہ بولے لمبے دن یہ آئے پڑھ کے سنا دینا کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور حاکموں کی اطاعت کرو تو یہ سنا دینا تو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. تو وزیر گیا اس نے کہا کہ حضور بادشاہ سلامت تشریف لائیں آپ اگر خدمت ماں تشریف مل چلتے ہیں تو بادشاہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہاں اتنی فرصت ہے ہمیں اللہ اللہ سے فرصت کہاں ملتی ہے ہم بادشاہوں کے پاس چاہے کہ جانے لگے وہ آنے تیار نہیں. تو اس میں آئے پر بھی اولی لمرے حاکموں کی فرما برداری انہوں نے کہا بھائی یہ تو تیسرے نمبر سے ہے پہلا اللہ کی اطاعت ہے پھر رسول کی اطاعت اچھے رہے تو ہمیں پہلے دو کی اطاعت سے وقتی نہیں ملتا جو تیسرے کرنے گا تو پہلے ان دونوں کی تو کر لیں اس کے بعد وقت ملے گا دیکھا جائے ہمیں ان دونوں کی پوری نہیں کرنی تھی تو ہم کیا کریں. تو اس میں کہا چلا آپ بادشاہ بتا محمود کے خلاف ہو تو آنے کو تیار تو نے کہا بھائی چلو تو اللہ والے ہی اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو بادشاہ کا نام سن کے جلدی آ جاتا تو چلو بھائی چل چلتے ہیں ہم لوگ پہ گیا. اس نے پھر یہ حرکت کی محمود نے 10 عورتوں کو لے کر کے بالکل مردانہ پوشاک سولجر سپاہی کی پہنائی اور نہ سپاہی بنایا 10 عورتوں کو اور بالکل میرے لیے ایک آدمی بنایا تھا آدمی اور اس کے بعد اپنا اس نے اپنے عیاض جو غلام تھا اس سے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا کہ عیاض ایک دن تجھے اپنا تاج اڑا دوں گا. تو اس نے کہا آج موقع ہے اپنا شاہی پوشاک اور تاج اپنے غلام کو اڑا دیا اور غلام کے کپڑے خود پہن لیے تو دیکھیں کہ وہ آج پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے کیا ہوگا یہ سب کر کے آپ دربار میں آ جائیں گے. تو حاضر ہوا تو آپ نہ اس کی تعظیم کو اٹھے نہ کچھ نہیں اپنا جو بولیے پر بیٹھے ہوئے تھے بہن بیٹھے ہوئے تو یاد بیٹھا تو اس نے کہا کہ میں محمود ہوں اور آیا ہوں اس کی خدمت میں. تو فرمایا کہ ارے ان غیر محرم عورتوں کو تو میرے سامنے سے پہلے ہٹا دے یہ تو مردانہ لباس میں تو لے کے آیا تھا. فرمایا کہ ان غیر محرم عورتوں کو یہاں پہ ہٹا دے اس کے بعد میں کس سے بات کروں گی. تو اس نے کہا یہ تو اشارہ کر دیا سمجھ گیا یہ تو انہوں نے پکڑ لی میری بات. تو اب اس نے ترتیب یہ کی تھی کہ ایاز کو سارا تو آگے آگے رہنا تو بادشاہ کا لباس پہنے ہوئے تو بادشاہ بن کے آگے کے رہنا میں غلام بن کے پیچھے پیچھے رہوں گا. تو اب آپ اس ایاز سے تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ محمود سے بات کر رہے ہیں حالانکہ کپڑے غلامی کے پہنے ہوئے تھا. تو محمود نے کہا تجھے بادشاہ سلامت نہیں تو سارا دامت یہ تو مکاری کی بات ہے یہ دھوکے بازی کی بات ہے. تو اس نے کہا بجلی کی بات پکڑ لی ہے یقیناً یہ اللہ والے ان کے پاس یہ دھوکے بازی کا کام چلے گا. تو خیر اس نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کچھ آپ نصیحت کر دیجیے. خیر انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ایسا مت کرنا ظلم مت کرنا یہ کچھ نصیحت کی. تو اس کے بعد اس نے کچھ تحفے تحائف پیش کرنا چاہے تو آپ نے فرمایا اچھا تحفے دے رہا اپنا مسلح ہٹایا سوکھی ہوئی روٹی معلوم نے کب کی سوکھی ہوئی تھی اس کو بھی محمود کوئی لکھا لے. تو اب بادشاہ کا حالت مستر ہدایت کھانے والا یہ سوکھی روٹی چبا رہا ہے منہ میں ادھر ادھر کر رہا ہے وہ حلق میں جاتی نہیں ادھر نکلنے کی حلق میں پھک رہی ہے. تو فرمایا کیا حلق پکڑ لیجیے تیرا کہنے میں رہا. فرمایا کہ یہ تو دنیا دکھا کر ہمارے گلے میں بھی پھندا ڈالنا چاہتا ہے تو ہم اس دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں کہ اپنا قبضے کا کہ ہمارے پاس لانے کا کیا کام ہے تو وہ بھی دینے کو تیار نہیں. تو محمود نے کہا تو حضور پھر میرا تو کچھ آپ اپنا ہی تحفہ پہ دے دیجیے میرا نہیں ہے تو آپ نے اپنا ایک جبا اس کو دے دیا کہ لائٹ دیے لے گا جائیے تجھے دیے لے گا. تو جب یہ چلا تو آپ کھڑے ہو کر کے تعظیم کر کے اسے رخ کر چلنے آئے. تو اس نے محمود نے کہا صاحب یہ بات بتائیے کہ میں آیا تھا تو آپ نے میری طرف التفات بھی نہیں کیا کھڑے بھی نہیں کچھ نہیں اور جا رہا ہوں تو آپ مجھے رخ کر چلنے کیوں آ رہے ہیں. فرمایا کہ تم اس وقت تو اپنا بادشاہی دماغ لے کر آیا تھا میرا امتحان کرنے کے لیے اور اب تو میرا عقیدت بند بن کے اب بادشاہی کا غرور تیرے دل سے نکل کے تو اللہ والوں کی محبت لے کے جا رہا ہے اس لیے میں تعظیم کر رہا ہوں اس لیے میں تیری تعظیم کو آیا ہوں. تو بات چلا تو آپ سمجھیے کہ یہ فلسطینی اثار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں کہ محمود نے آخری مرتبہ جب حملہ کیا ہے سومناتھ پر تو پھر اسے چکت ہو رہی پھر اس کی فوجیں ہار رہی تھیں اسے وہ جبا ان کا ساتھ رکھتا تھا. اس وقت اسے خیال آیا کہ یار تو آپ کی دفعہ اگر میں ہار گیا تو پھر تو ہمت ہی نہیں کر سکوں گا کہ میں یہاں حملہ کر جاؤں. تو گھوڑے سے اترا سجدے میں گرا اور وہ جبا ہاتھ میں لیا اور عرض کیا کہ یا الہ العالمین اس جبے والے کا وسیلہ تیرے دربار میں لاتا ہوں کہ میری عزت رکھ لے اور مجھے فتح کر دے. تو یہ ڈبا ہاتھ میں لے کر کے اس نے دعا کی تھی، اللہ یہ سومناتھ مجھے فتح دے دے، میں یہ ڈبا لے کر آیا. تو اب اس کے بعد جو حملہ کیا تو اس نے فتح کر دیا. تو یہ ڈبے کی برکت سے ہندوستان فتح ہوا تھا، یہ محمود نے سومناتھ فتح کیا تھا وہ ڈبے کی برکت سے. تو یہ تو ہوئی بات، مگر اب آپ دیکھیے جب دن میں یہ ہو گیا تھا تو اب محمود رات میں سویا تو خواب میں دیکھا حضرت ابو الحسن قطانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ محمود تم نے تو ہمیں بڑا بے عزت کر دیا، حضور آپ کا نام لے کر کے تو فاتح بن گیا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے بے عزت کر دیا، میں نے تو حضور کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. فرمایا کہ بے وقوف یہی تو تم نے مجھے بے عزت کیا، اگر میرے ڈبے کا وسیلہ تم نے دیا تھا تو ساری دنیا کی فتح مانگ لیتا تو اللہ تجھے وہ ہی دیتا. ایک سومناتھ کی فتح کی بات کہی، اگر ساری دنیا کی فتح کی بات مانگ لیتا تو اللہ میرے نام سے تجھے وہی دیتا. یہ ہے اولیاء کرام کا مقام اور یہ ہے ان کے درجات کہ اللہ ان کی باتوں کو کیسے سنا کرتا ہے. ان کے خود تو بتا یہ جو لوگوں نے تجربے سے پائے ہیں وہ ہیں جو مشاہدے میں آ چکے. اب دنیا ہزار کہتی رہے مگر بات وہی ہے کہ جو مدد ہے جو سنت ہے وہ ہے کہ یہ اللہ والے دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ناصر اور مددگار ہیں، اور مددات میں جانے کے بعد بھی ان کے وہ نصرت و مدد باقی رہتی ہے، اور وہ آج بھی ہمارے اوپر ویسی نظر کرم رکھتے ہیں جیسے دنیا میں رہتے ہوئے نظر کرم رکھتے تھے. تو سے آدم اللہ تعالیٰ نو تو میں نے جیسا عرض کیا تو ان کے کمال کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو کمال والے ایسے ہیں جو ان کے نوجوانی کے عالم ہیں. جب بالکل جوان بغداد میں آئے تھے تو تاج العارفین ابو الوفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ ہیں، سفید داڑھی کی بوڑھے آدمی تھے، حضرت غوث آدم کو دیکھے چلے کے کھڑے ہو جاتے. تو ان کے مریدین کہتے تو حضور آپ اتنا اپنے آپ کو چھوٹا کیوں کرتے ہیں، وہ نارمل بچے ہیں، آپ بوڑھے بزرگ ہیں تو آدمی تواضع انکساری کرے مگر ایک بچے کے مقابلے میں آپ اتنی آجزی کیوں دکھاتے ہیں، مرید ہوتا ہے اپنی چیز کے متعلق خیال رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم معلوم نہیں ان کا مقام کیا ہے، تم نہیں جانتے ان کا مقام بہت بلند ہے. ایک وقت آنے والا ہے یہ حساب علیہ کلو عام مفاد، ہر عام اور خاص ان کا محتاج ہو جائے گا، ان کو تو اللہ تعالیٰ ایسا مقام دے گا کب ان کے محتاج ہو جائیں گے. یصدق اللہ بہ جنفع اللہ بہ من یصدق بکرامات، اور ان کی کرامتوں کو جو سچا سمجھے گا ان کے فیوز و برکات سے اللہ اسی کو فائدہ دے گا، اسی کو فائدہ ملے گا جو ان کی کرامتوں کو سچا مانے گا. تو یہ اس کے بعد ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکلیف لایا تو آپ نے داڑھی پر اتحاد کر سفید داڑھی عرض کیا کہ یار جو قابل آپ کو جو وقت ملنے والا ہے جب وہ وقت آ جائے تو اس بڈھے کی سفید داڑھی کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھول مت جانا. یہ حضرت تعلیم عاصم ہے ابو الفاظ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا عرض کیا. اور اس کے بعد تو کیونکہ نومت ہے اور مریدین وہی پہلے میں نے بتایا مریدین یہ کہہ چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو قابل کن لو دی کن یسی ہو یس کتو دی کو یسی ہو بلا یس کتو لائیو میں قیامت، ہر ایک کا توسی بولتا ہے کچھ دن بولنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے مگر تمہارا توسی بولے گا تو قیامت تک بولتا رہے گا، اور تمہارا چچا قیامت تک بولتا رہے گا وہ کبھی بند نہیں ہوگا. تو یہ ہیں وہ حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نو کہ جن کا نام لینے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کلیوں برسات ہمیں مستفید فرمائے.